الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وخاتم النبيين وإسرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ایک طویل عرصے کے بعد، لیکن اس درس کا جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق ماہ ربیع الاول میں سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ماہ شعبان کے اختتام تک بغیر کسی وقفے کے یہ درس جاری رہے گا. اتنا طویل وقفہ آ جانے کی وجہ سے ہمارا پہلا درس ہمیشہ کسی تنقیدی عنوان پہ ہوتا ہے، اور وہ تمام موضوعات کہ جو سال گزشتہ ترتیب کے ساتھ چل رہے تھے ان کی باری انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. آج جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے اس سلسلے میں ایک اعلان تو یہ کر دیا جائے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے، اور موجودہ حالات سے مراد کیا ہے وہ تو تقریر کے بیچ میں آپ کے سامنے آ جائے گا، موجودہ حالات کی بنا پر اس ہفتے کراچی میں جہاں جہاں ہمارے درد ہو رہے ہیں سب کا عنوان ایک ہی رہے گا. اس اعتبار سے ایک درد میں شرکت کے بعد اس ہفتے کسی اور درس میں شرکت کی زحمت نہ کی جائے، ورنہ آپ کو کوفت ہوگی اور آپ کی کوفت کے نتیجے میرے لیے بھی تقریر کو مکمل کرنا مشکل مسئلہ بن جائے گا. بہرحال یہ جو ایک اعلان تھا، ماہ ربیع الاول کا اختتام ہے اور قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی جس میں پیغمبر اسلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کریم میں یہ آیت جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے واحد آیت ہے 6500 سے زیادہ آیتوں کے درمیان، یہ واحد آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے کسی احسان کا تذکرہ کیا صاحبان ایمان پر. ویسے تو قرآن میں جگہ جگہ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے انسان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ پروردگار کا شکر انجام دے. فبأی آلائی ربکما تکذبان تکرار کے ساتھ آیا کہ تم ہماری کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن پورا قرآن جو خدا کی اتنی ساری نعمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ خود اس مقام پہ ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں ہماری نعمتوں کا شکر تو بہت بڑی منزل ہے، خالی اگر تم گنتی کرنا چاہو کہ خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں تو لا تحصوها، یہ گنتی کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں. لیکن بے شمار یعنی جو گنتی میں نہ آ سکیں اتنی نعمتیں دینے کے باوجود فقط ایک نعمت ایسی ہے جسے عطا کرنے کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. باقی احسان کا تذکرہ کسی نعمت کے ساتھ پورے قرآن میں نہیں آیا، اور وہ احسان یہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار نے خاص صاحبان ایمان پر یہ احسان کیا، یہ منت رکھی ہے. پروردگار اپنے احسان کو جتا رہا، اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا کہ اس کا اثر فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. ساری نعمتیں ایک طرف، سے ان کے بارے میں کہیں لفظ احسان نہیں آیا، مگر نعمت رسالت ایک طرف، نعمت دینے کے بعد احسان کا تذکرہ ہو رہا. اور حقیقت یہ کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج رہا، اس سے بڑا احسان اس انسانیت سے خدا کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. کہ کر نہیں سکتا تھا اصول دین کے انداز میں نہ لیجیے. سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم نے یہ عطا کر دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں خدا نے اپنے رسول کو عرش سے فرش میں کیوں بھیجا, وہ نوری محفل سے اٹھا کے ان گناہگاروں کی محفل میں کیوں نازل کیا جا رہا, مقصد کیا ہے رسول کے آنے کا؟ تو وہ بھی قرآن نے کئی مقام میں بیان کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ رسول کیا اور مقاصد لے کے اس دنیا میں آیا؟ پہلے تو خدا کا پیغام پڑھ کے سنا دینا, اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا کہ خالی پڑھ کے سنا دینا کافی نہیں ہے, نفس کا تزکیہ کیا جائے گا, تمہارے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا جائے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ عالم اسلام میں جو ایک نیا مکتب فکر پیدا ہوا یا ایک نئی سوچ اٹھاری جا رہی, اس کی بنیاد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک داغیے کی مانند, جیسے فاسد آتا جیسے داغی آتا, جس کا کام یہ ہے کہ ایک کا پیغام دوسرے کے حوالے کر دے. پیغمبر اسلام کو وہ حیثیت دی جا رہی, اور اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جس سے میں نے آج سے 5 یا 6 سال پہلے بیان کیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے اگر کہ جرمنی کو شکست دے دی, لیکن جتنی زحمتیں اٹھا کے یہ شکست دی گئی, اور اس جنگ کے نتیجے میں جرمنی نے برطانیہ کے لیے جتنا بڑا چیلنج پیدا کر دیا تھا, وہ برطانیہ کے سیاست دانوں کو سوچ و فکر میں مبتلا کر گیا کہ ایک مرتبہ تو یہ جنگ ہم جیت گئے, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے انتظامات کرنا چاہیے کہ یہ خطرہ دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے. پہلی جنگ عظیم جرمنی کی اتنا زیادہ مقابلہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ترکی کی حکومت نے علی الاعلان جرمنی کی حمایت کا اعلان کیا تھا, اور ترکی اس وقت خلافت کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا. چنانچہ جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں برطانیہ کا اس وقت کا وزیر اعظم لائٹ جارج یہ اعلان کرتا کہ 3 یا 4 چیزیں مسلمانوں کے پاس ایسی ہیں کہ جب تک کہ جس کو نہ چھینا جائے اس وقت تک باوجود تمام مظالم کے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت تقریباً تمام اسلامی ممالک سے برطانیہ ہی کا قبضہ, اور اسی جنگ کے دوران برطانیہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ باقی ہر مقام سے مسلمانوں کی افواج ہمارا ساتھ دے رہی, لیکن جب ترکی اس جنگ میں داخل ہوا تو برطانوی افواج میں بار بار بغاوت کے واقعات پیش آئے, جس کی وجہ سے اس جنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب 4 چیزیں ایسی کہ جب تک کہ اس سے مسلمانوں کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک ان کو شکست نہیں دی جا سکتی, اور ان 4 چیزوں میں سے 2 کا تعلق ایک محبت رسول اور ایک قرآن کریم, ان 2 کا تعلق مسلمانوں سے اتنا گہرا کہ فوراً پہلی جنگ عظیم کے بعد اس فرقہ وہابیت کو جھاڑ پھونک کے نکالا گیا جسے 100 سال پہلے برطانیہ ہی نے اپنی مصلحتوں کے تحت بنایا تھا, لیکن پھر برطانیہ کا مقصد پورا ہو گیا اور ایک مرتبہ یہ فرقہ وہابیت گمنامی میں چلا گیا. پہلی جنگ عظیم کے بعد محبت رسول کو ختم کرنا, قرآن کریم سے مسلمانوں کو دور کرنا, فرقہ وہابیت کو دوبارہ نکالا گیا اور اب ایک ایسی طاقت ان کو دی گئی جس کے نتیجے میں سعودی عرب کی سرزمین پہ وہ قابض ہوتے ہیں, جو اس وقت تک سرزمین حجاز کہلاتی, بعد میں شخصیت کے نام سے اس کا نام بدل کے سعودی عرب کر دیا گیا. اور وہی جو سب سے اہم نقطہ ہے ان کے عقیدے کہ بس خدا کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں, اور خانہ کعبہ اور مکہ اور مدینہ میں کسی انسان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے, لیکن پوری مملکت کا نام ہی اپنے خاندان کے سربراہ کے نام پہ رکھا گیا. برطانیہ کی طاقت ملی, خانہ کعبہ ان کے قبضے میں آیا, جو کہ لائٹ جارج نے جو 4 باتیں بتائیں ان میں 3 باتیں یہی تھی, محبت اہل بیت, قرآن کریم اور خانہ کعبہ. خانہ کعبہ مسلمانوں کو ایک مرکزیت دے رہا, یہ تینوں کی تینوں چیزیں وہابی فرقے کی مدد سے مسلمانوں کے درمیان سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. طاقت سے سرزمین حجاز پہ ان کو قبضہ کیا گیا, اور اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج آپ کے سامنے, کہ جس میں محبت رسول ان معنوں میں نفی کی جا رہی کہ رسول ہم جیسے انسان ہیں, ہم چھوٹے بھائی ہیں, رسول ہمارے بڑے بھائی ہیں. رسول کا کام فقط ایک تازیے کا کام ہے کہ وہاں سے پیغام آیا ہم تک پہنچا دیا, لیکن جب پیغام ہم تک آ گیا تو اب ہم میں اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا. یہاں سے گفتگو کا رخ بدل نہ جائے، اس لیے بس اتنی تمہید کے بعد میں اصل عنوان پہ آ جاؤں. قرآن کریم کی خود وہ آیتیں جن میں پیغمبر اسلام کے مقصد بعثت کو بیان کیا جا رہا اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ پیغمبر اسلام صرف ایک باقیہ کا کام انجام دے رہے ہیں. باقیہ ان معنوں میں کہا گیا کہ جس طرح ایک باقیے کو یا ایک قاصد کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس خط کے اندر کیا ہے جو میرے حوالے کیا جا رہا، تو خود پیغمبر اسلام کے علم غیب کی بھی نفی کی گئی. یہ دوسری بات کہ لفظ نبی عربی ڈکشنری میں اس کے معنی ہی ہے وہ آدمی جو غیب کی خبریں ہم تک پہنچائے، لیکن جو کہ عام مسلمانوں کے پاس نہ عربی کا اتنا علم ہے نہ عربی ڈکشنری سے واقف، اس لیے پیغمبر کو صرف ایک قاصد ایک ڈاکیہ ایک پوسٹ مین بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا، یعنی ہم اور آپ چاہیں تو پیغمبر سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکتے. اور اسی سلسلے میں بار بار وہ آواز بھی بلند ہوئی کہ جو کچھ قرآن میں ہے جب تک کہ سمجھو گے نہیں وہ تمہارے لیے بالکل بیکار، پھر قرآن کا پڑھنا نہ پڑھنا بالکل بیکار اور بے فائدہ. یہ انہیں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کی وجہ سے بعض اوقات صاحبان ایمان کے درمیان بھی آ جاتا اور امام خمینی نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا. خیر بہرحال محبت رسول کو کم کرنے کے لیے ایک دم سے تو صفر پہ نہیں پہنچایا جا سکتا، آہستہ آہستہ کم کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی صفات اور پیغمبر اسلام کے عظیم شان کو چھوٹا کر کے دکھایا گیا. لیکن قرآن کریم کی آیت جس کے اندر پیغمبر کا کام صرف یتلو علیہم آیاتہ ہی نہیں کہ ہم سب قرآن کو پہنچا دیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہا گیا وہ یزکیہم، پیغمبر کا کام ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا بھی. خود یہی ایک ٹکڑا بتا رہا کہ پیغمبر کو ڈاکیے کی حیثیت دینے والوں نے یا قرآن کی آیت کو پورا پڑھا نہیں ہے اور یا جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کیا اور امت مسلمہ سے نظر انداز کروایا. یزکیہم کی منزل آتی، اچھا یہ میرا اصل موضوع نہیں، یہ تو بات کے بعد نکل آئے. یزکیہم کی منزل کہ پیغمبر ہمیں پاک و پاکیزہ کرنا جا رہے، ہمارے نفس کا تصفیہ کرنا جا رہے، ہر برائی ہر خرابی ہر پلیدی ہر گندگی ہر نجاست کو ہم کو دور کرنا چاہ رہے. یہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا. اور پھر قرآن نے ایک مقام پر پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا ایک اور مقصد بیان کیا اور اس انداز سے تذکرہ ہو رہا کہ اے مسلمانوں یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ کن تم شفا ہو فضل علی الناس، کہ تم لوگ آپس کے اختلافات آپس کے جھگڑوں آپس کے تعصبات آپس کے قبائلی ماحول کی وجہ سے آپ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. شفا شفا ربی نے ہونٹ کو بھی کہتے شفا ہو قدیم الگ آج کے گڑھے کے ہونٹوں پر پہنچ چکے، یعنی بالکل گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا اور تم اس آگ میں جا کے گر جاتے. کون سی آگ؟ آپس کی دشمنی کی آگ، جھگڑوں کی آگ، فتنہ و فساد کی آگ، کہ جس کے اندر انسان جب ایک دوسرے سے لڑتا تو یہ بھول جاتا کہ جس کے خلاف آج ہم تلوار چلا رہے جب یہ نہ رہے گا تو کل یہی تلوار ہمارے آپس ایک دوسرے کے درمیان چلنے لگے. ہندی زبان کی ایک کہاوت کہ جب خدا کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا تو تلوار نہیں بھیجتا ہے کہ آ کے گردنیں کاٹنے لگے بلکہ لوگوں کی عقل کو تل کر دیتا، جس کے نتیجے میں وہ یہ دیتے بغیر کہ ہم کس کے مقابلے میں تلوار چلا رہے خونریزی کو تشدد کو دہشت گردی کو فتنا و فساد کو پسند کرنے لگتے. قرآن کہہ رہا کہ اے مسلمانوں تمہاری یہی حالت تھی، مکے کی تاریخ ہو یا مدینے کی تاریخ یا پورے عرب کی تاریخ، ہر جگہ انسان ایک دوسرے سے لڑ رہا. پھر قرآن کہہ رہا کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا جس نے وہ الفا قلوبکم تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور تمہیں ایک مقام پہ لا کے جمع کر دیا. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، میرا اصل موضوع ابھی آ رہا. ابھی تک جو آپ نے گفتگو کھلی اس سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کس عنوان سے گفتگو ہونے جا رہی. دو چیزیں قرآن کریم نے پیغمبر اسلام کی آمد کے جو مقاصد بیان کی ان میں سے دو چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا. ایک نفس کو پاک کرنا، پاک یعنی ہر گندگی اور نجاست سے دور کرنا. دوسرے جو آپس کا فتنہ و فساد ہے اسے ختم کر کے دلوں کو ملا دینا اور مسلمانوں کو ایک مقام پہ جمع کر دینا. یہ دوسرا مقصد بھی پیغمبر کی نگاہ میں اتنا اہم تھا کہ اسی سے ہمارے سامنے وہ اتحاد کا نظریہ آ رہا. دیکھیے تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں منافق پائے جاتے تھے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. شخصیتوں کے نام میں اختلاف ہو سکتا، ایک آدمی کہے کہ مثلاً کھلا منافق تھا، دوسرا گروہ کہے کہ نہیں وہ مومن تھا، منافق کوئی اور تھا. ناموں میں اختلاف ہو سکتا، لیکن ایک گروہ منافقین کا مدینے میں تھا. تمام عالم اسلام اس کو مانے گا کیونکہ یہ نفس قرآنی، اور اسے بھی ماننا پڑے گا کہ باوجود ان کی تمام تر سازشوں پیغمبر اسلام نے کبھی بھی منافقوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا تھا، اپنے قریب سے دور نہیں کیا، بھگایا نہیں، ان کو وہی رکھا کہ جہاں مومنین کو رکھا. اور جب پیغمبر سے اس کی وجہ پوچھی گئی، ایک ہی جواب پیغمبر بار بار دیتے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس کے انتشار اور آپس کے نفاق کا شکار ہو جائے، بلکہ یہاں تک ہمارے سامنے یہ بات آ رہی. آج ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھار یہ مسئلہ آج بھی پیدا ہو جاتا. جب بھی کوئی تحریک چلا کرتی، جب بھی کوئی دنیاوی یا دینی کام کیا جاتا، ایسا کام کہ جس میں شروع میں سہمت ہو، پریشانیاں ہو، اور آخر میں اس کے بعد اس کا بہترین نتیجہ نکلے، تو آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ دنیا کی تاریخ یہ بتا رہی کہ ابتدا میں تحریک کی مخالفت کرنے والے آخر میں مجبور ہو کر اس تحریک کا ساتھ دیا کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بھی تحریک کامیاب ہو جائے تو جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ وہ لوگ جو شروع سے میرے وفادار، جب کوئی میرا ساتھی نہیں تھا اس وقت وہ ہر ظلم ہر تشدد برداشت کر کے میرا ساتھ دے رہے، اور کچھ وہ لوگ جو آج میرے قریب اس لیے آئے کہ میرے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، چنانچہ یہ لوگ فقط اس لالچ میں میرے پاس آ رہے ہیں. اب یہ توازن قائم کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے تحریک کے فائدے کے لیے. پرانے جو افراد یعنی صاحب قربانی دینے والے، زحمتیں اٹھانے والے، اس وقت ساتھ دینے والے جب کوئی ساتھ نہ دے رہا، ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی کہ ہم نے اس وقت ساتھ دیا تو ہمیں اس کا زیادہ بہترین نفع اور فائدہ ملنا چاہیے. جو نئے نئے قریب آتے ان کا بھی مسئلہ کہ اگر انہیں ہر جگہ نظر انداز کیا جائے تو یہ تو اتنے مخلص بھی نہیں ہے، یہ تو بہت جلد مخالف بن جائیں گے. پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے تاریخ اسلام کا. پیغمبر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا، مکہ فتح ہو گیا اور اب کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، ان میں وہ بھی جو اس وقت سے پیغمبر کے ساتھ ہیں کہ جب کوڑا پھینکا جا رہا تھا، کانٹے بچھائے جا رہے تھے، پتھراؤ کیا جا رہا تھا، گلے میں رسیاں باندھی جا رہی تھی، جلدیات پہ لٹایا جا رہا تھا، بدر و احد کی لڑائیاں ہو رہی تھی، ان میں مسلمان اتنے کمزور تھے کہ پیٹ سے پتھر باندھ کے میدان جنگ میں نکلا کرتے تھے، اور ایک وہ ہیں کہ جو آج مسلمان بنے. اس موقع فتح مکہ کے فوراً بعد دو بڑی بڑی لڑائیاں ہوں، طائف کی لڑائی، حنین کی لڑائی. ان لڑائیوں کے اختتام پر مال غنیمت ہاتھ آیا. اب پیغمبر اسلام نے مال غنیمت کی تقسیم میں عجیب حکمت عملی سے کام لیا جو شاید آج بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. پیغمبر اسلام نے مال غنیمت کو برابر تقسیم نہیں کیا، بلکہ کچھ کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا. اچھا یہ بھی سمجھ میں آ جاتا اگر ان کو زیادہ دیا جائے جو پرانے جانتا، اور جو نئے نئے مسلمان بنے جن میں سے اگر سب کے بارے میں نہ پڑے تو ایک بڑی تعداد کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے. ان کو کم دیا جائے اور پرانے وفاداروں کو زیادہ دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن نہیں، پیغمبر نے بالکل الٹا کیا. جو پرانے جانبدار و وفادار ہیں ان کو اس طرح کم دیا گیا، جو نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد ان کو اس طرح زیادہ دیا گیا. یہاں سچ انصار مدینہ گھبرا گئے، آئے پیغمبر کے پاس یہ شکایت لے کے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا، جن کے خلاف ہم نے صدر میں تلوار چلائی آج وہ مسلمان ہو گئے اور ہم سے زیادہ حصہ لے رہے، اور ہم جس نے آپ کی اس وقت حمایت اور مدد کی آپ نے ہمارا حصہ اتنا کم کر دیا. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں کہ انہیں دولت دنیا ملی ہے اور تمہیں میں ملا، میں تمہارے ساتھ ہوں. دولت کے پاس گئی، پھر انصار مدینہ خاموش ہوئے، لیکن اس ایک واقعے کے بعد اسلام کی فقہی کتابوں میں ایک لفظ آیا، معلفۃ القلوب. آج بھی جو آج زکات نکالتے، آج بھی جو مجتہد صحن امام تقسیم کرتا، ایک اس کا مطلب ہے معلفۃ القلوب. معلفۃ القلوب کا مطلب کیا؟ قلوب تو کہتے ہیں دل کو. معلفۃ القلوب ایسے لوگ جو مسلمان نہیں، کافر، یعنی مسلمان ہیں لیکن پکے مسلمان نہیں، ان کے دلوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر زکات خرچ کی جائے گی. یہ قرآن کا اعلان سورہ توبہ زکات کی تقسیم کے 8 مقامات بتائے گئے, جن میں ایک مقام ہے مالیہ قطع القلوب, ان کافروں کو زکات دو, کافر کو زکات مل رہی کہ جس کے بارے میں تمہیں معلوم کہ اگر یہ زکات اس پر خرچ کی جائے تو وہ اسلام کے قریب آئے گا اور ہمارے لیے آہستہ آہستہ اس کو بدلنا آسان ہو جائے گا. ان کمزور مسلمانوں کو یا منافق مسلمانوں کو زکات دو جو ابھی سچے دل سے اسلام کے قریب نہیں آئے لیکن تمہاری زکات کی وجہ سے وہ تمہارے قریب آئیں گے, اس کے بعد ان کو بدلو گے خود. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کسی کو اپنے قریب کرنا. ہم کافر کو مسلمان اس وقت بنائیں گے جب کافر ہمارے پاس آ, ہم منافق کو مومن اس وقت بنائیں گے جب وہ ہماری بات سننے کو تیار. اسی طرح سہم امام مستحق فرض کرتا تو اس کو یہ اجازت کہ ایسے لوگوں کو دے سکتا, یعنی یہ عین ممکن ہے, ایک انتہائی متقی پرہیزگار نمازی عابد شبیدار اسے سہم امام نہ دیا جائے, اور ایک ایسے شخص کو دیا جائے کہ جس کا ایمان ہی اپنی خطرے کے اندر, یہی شک ہو رہا ہے کہ یہ سچے دل سے مومن ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی سنت ہے اور قرآن کی آیت مؤلفت القلوب. بار بار پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان کی تالی سے قلب کرنا, ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا. اس کی وجہ اگر زکات, اگر حکم, اگر مال غنیمت وفادار اور جانثاروں کو چھوڑ کر ان پر بھی خرچ کیا جائے تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ جو وفادار اور جانثار وہ تو بہرحال پیسے کی وجہ سے نہیں, ایمان کی وجہ سے دین کے قریب, وہ تو کبھی دین سے دور ہوں گے ہی نہیں. ان کو دین کے قریب کرنا یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ. تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد رہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے قریب کیا جائے. یہ پیغمبر کی حکمت عملی یا پالیسی تھی. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے, نمبر 1 نفس کو پاک کرنا, نمبر 2 مسلمانوں میں اتحاد برقرار رکھنا, اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو بھی اسلام کے قریب لانا. یہ دو چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کے مقصد بے سب میں شامل ہیں. ربیع الاول کا مہینہ, پیغمبر دنیا میں جو آئے, دو باتیں آپ نے سنی. اب پیغمبر جب یہ دو کام کریں گے کہ ایک طرف سے لوگوں کا نفس پاک کریں دوسرے کریں, دوسری طرف مسلمانوں میں جو کمزور عقیدے کے لوگ جو کافروں کی جلدی قریب جا سکتے انہیں اپنی طرف کھینچنا ہے پیغمبر اسلام کو. اتحاد برقرار رہے اس کی وجہ سے منافق کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت دی جائے, اتحاد برقرار رہے اس کی وجہ سے منافق کو زکات میں زیادہ حصہ بھی دیا جائے گا, اتحاد برقرار رہے اس کی وجہ سے منافقین کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا جائے گا. اتنا اہم مسئلہ ہے پیغمبر کی نظام اتحاد کا مسئلہ. اب یہ تو پیغمبر کا کام, لیکن ادھر پیغمبر کام شروع کرے ادھر شیطان بھی کام شروع کرے گا, اور جو پیغمبر اسلام کے جو مقاصد, اب شیطان ان کا جواب دے گا کہ کسی طرح مسلمان پاک و پاکیزہ نہ ہونے پائے, اس کا نفس پاک نہ ہونے پائے, اس کے نفس میں نجاست رہے, اس کے نفس میں رجس رہے, اور دوسری بات یہ کہ مسلمان متحد نہ ہونے پائے, ان میں لڑائی رہے, ان میں جھگڑا رہے. کمزور عقیدے کے مسلمان تو کیا ہمارے قریب آئے؟ جو حقیقی مومن ہے انہیں بھی آپس میں لڑاؤ, جو حقیقی مومن ہے ان کے درمیان بھی جھگڑا پیدا کرو. جو پیغمبر کے دو مقاصد ہیں, شیطان کا مقصد بالکل اس کا الٹ ہوگا, پیغمبر بات کریں گے شیطان نجیت رکھے گا, پیغمبر اتحاد کی دعوت دیں گے شیطان آپس میں لڑائے گا, اتنا فساد برپا کرے گا. اب دیکھنا یہ کہ شیطان ان دو کاموں کو کس طرح انجام دے گا, ہمیں نجیت کس طرح کرتا ہے اور ہمارے درمیان لڑائی کس طرح سے پیدا کرواتا. قرآن کریم اس کا تذکرہ کر رہا, اور دو آیتیں سورہ مائدہ قرآن کا 5 سورہ, آیت نمبر 92, آیت نمبر 93, آیت نمبر 94, یہ 3 مسلسل آیتیں, جن میں سے آیت نمبر 92 میں یہ بتایا گیا کہ شیطان ہمیں نجس کس طرح کرتا, پیغمبر ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں تب کیا, شیطان ہمیں کن چیزوں کی مدد سے پیغمبر کے مقصد کو شیطان ختم کر رہا, وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نجس کر دی؟ یہ آیت نمبر 92, آیت نمبر 93, پیغمبر متحد کرنے کی خاطر منافق کو بھی اپنے قریب بلا رہے, شیطان مومن کو بھی آپس میں لڑا رہا, کن چیزوں کی مدد سے؟ یہ آیت نمبر 93 کا موضوع کون مسلسل آیا ہے, آیت نمبر 92 تزکیے کی نفی کر رہی, آیت نمبر 93 اتحاد کی نفی کر رہی, یعنی پیغمبر کے کاموں کو جو شیطان کاؤنٹر کر رہا, شیطان جو پیغمبر کے کاموں کے مقابلے میں اپنے طرف انجام دے رہا, دو آیتوں نے بتا دیا کہ شیطان کے ہتھیار کیا. اب سن لیجیے کہ وہ دو آیتیں کیا, آیت نمبر 92 ارشاد ہو رہا انما, آیت شروع لفظ انما سے ہو رہی اور انما کلمہ حصر ہے, آیہ تفسیر کی بحث جب علماء کرام کرتے یہی لفظ انما آیہ تفسیر میں بھی آیا, انما کا مطلب ہے صرف اور صرف یہی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں, کلمہ حصر انما الخمر, ول میں سرو ول انصاب ول اسلام ہماری شیطان, چار چیزوں کو قرآن نے نام دیا, ان نمل خبر نمبر 1 خبر, ول میں سرو نمبر 2 میں سر, نمبر 3 ول انصاب, نمبر 4 ول اسلام, چار چیزوں کا نام دیا. اچھا اس میں جو توفی چیز ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں, قرآن نے تذکرہ دیا یہ کیا ہے, رجسم من عمل الشیطان, یہ رجس ہے, رجس ریت جیم سی, یہ وہی رجس ہے جو آیہ تفسیر میں استعمال ہوا, وہ رجس کے جس سے اہل بیت کو پروردگار نے دور کیا, وہی رجس جس کے معنی آپ سنتے رہتے ہیں, مجالس گندگی نجاست خباثت پلیدی, جو اس کے معنی کر لیجیے. بہرا ایک بات بالکل واضح کہ پیغمبر تذکیہ کر رہے ہیں شیطان ہمیں رزق کی حالت میں رکھنا چاہتا, مبتلا رکھتا, یعنی پیغمبر کی تصویر کا مقابلہ شیطان کر رہا, پیغمبر جس مومن کو پاک کرنا چاہ رہے شیطان تین چیزوں سے انہیں نجس کرتا, اور پھر تکلیف یہ ہے رجسم, یہ تین چیزیں رجس بھی ہیں من عمل شیطان اور شیطان کے عمل میں سے, پیغمبر کا عمل ہے تصویر, شیطان کا عمل ہے یہ تین باتیں, پیغمبر کے پہلے مقصد کا مقابلہ شیطان ان تین چیزوں سے کرتا, اس کے بعد کسی آیت کو قرآن مکمل کر رہا فرشتہ نے بو اے صاحبان ایمان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے, تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو جائے, وہی لفظ فلاح جو نماز کے موقع پہ نام ہوتا ہے حیا علی الفلاح, قرآن کہہ رہا کہ اگر اس فلاح کو حاصل کرنا ہے تو یہ تین چیزیں تمہیں چھوڑنا پڑے گی, ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا, ان تین چیزوں کی تشریح میں کر رہا ہوں, پیغمبر کی تصدیق کا مقابلہ شیطان رزق سے کر رہا اور تین چیزوں کو قرآن نے رزق کہا, یہ ایک آیت, پیغمبر کا دوسرا کام ہے اتحاد, اب اس کے فوراً جو آیت نمبر 93 اس کو سن لیجیے, اور وہ آیت بھی انما سے شروع ہو رہی ہے, انما کا مطلب کیا کہ رزق صرف تین چیزوں کا نام جو مومن کے خلاف شیطان استعمال کرتا, اب اس کے بعد آیت نمبر 93 قرآن کی طرح ترتیب دیجیے کہ کیسی بہترین ترتیب کے ساتھ قرآن مسئلے کو حل کر رہا, انما یوریب الشیطان ان یوقیا بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہ چاہتا, یوریب شیطان یہ چاہتا ان یوقیا واقع ہو جائے بینکم تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء, عداوت عداوت نفرت اور دشمنی یہ شیطان ہمارے درمیان پیدا کر رہا. پیغمبر اتنے پیدا کر رہا, پیغمبر اتحاد پیدا کر رہے, شیطان عداوت و دکھ کو پیدا کر رہا, اور پھر کس طرح پھر خمر بن گئی سے, اور اس کے لیے قرآن کہہ رہا جو وہی آیت انما یرید الشیطان ان یوقیا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان دو چیزیں استعمال کرے گا, نمبر ایک ہم, نمبر دو میں سے, دو چیزیں قرآن نے یہاں بتا. تو تین چیزوں کی مدد سے شیطان تصفیے کا جواب دے گا, تصفیے کا توڑ کرتا اور رشت پیدا کر رہا, اور دو چیزوں کی مدد سے شیطان اتحاد کو ختم کرتا ہے, عداوت کو بخ پیدا کرتا. اب یہ دو چیزیں جو اتحاد ختم کرنے والی, یہ وہی ہے یہ جو ابھی پہلی آیت میں رشت کے مقابلے میں استعمال ہوئی, خمر و میسر و اسلام, خمر و میسر و انصاف, تین چیزوں سے رشت ہے, اور ان میں خمر و میسر جو ہے اس سے دشمنی بھی پیدا ہو رہی. یعنی دو چیزیں ایسی آئیں, ایک خمر ایک میسر, اس سے شیطان ہمیں آپس میں لڑاتا بھی ہے اور اسی چیز سے شیطان ہمیں رشت میں مبتلا بھی کرتا ہے. پیغمبر کے مقصد کرتا ہے, پیغمبر کے مقصد اتحاد کا خاتمہ بھی ان چیزوں سے ہوتا ہے, پیغمبر کے مقصد تصفیہ کا خاتمہ بھی ان چیزوں سے ہوتا ہے. اب یہ چیزیں ہیں کیا؟ خمر شراب کو کہتے ہیں, شراب انما الخمر, خمر کا مطلب ہے شراب, ول میسر اور میسر جوئے کو کہتے ہیں, جوا اور شراب یہ دو چیزیں قرآن نے بتائی جو پیغمبر کے مقصد دہشت کا خاتمہ کرنے والی ہے. میسر کا لفظ عربی میں ایک لفظ ہے یسر, اس سے بنا, یسر کے معنی ہے سہولت, آسانی, وہ چیز جو انسان بغیر کسی محنت کو مشقت کے مل جائے, آسان ہو جائے کوئی کام. اسی لیے ہمارے یہاں قاعدہ بستادی کے بعد اور قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے قاعدہ یسرن القرآن پڑھایا جاتا ہے, یسرن القرآن, تو یسرن یہی لفظ ہے یسر, یعنی وہ قاعدہ جو قرآن کو آسان کرے, اس کے بعد قرآن آسانی سے سمجھ میں آئے. کہ یسر کے معنی, یسر کی لفظی معنی آسانی, سہولت. میسر چوہے کو کہنے لگے اس لیے کہ چوہے میں گھر بیٹھے آپ کو پیسے مل جاتے بغیر کسی زحمت کے, نہ جسمانی مشقت نہ ذہنی مشقت, گھر بیٹھے بغیر آپ کی محنت اور کوشش کی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا. چنانچہ میسر کے لفظی معنی ہوئے بغیر زحمت کی جو چیز مل جائے, چوہے میں کیونکہ بغیر زحمت کے پیسہ مل جاتا اس لیے اس کا نام بھی میسر ہو گیا. تو شراب اور چوہا ان سے اگر آپ لفظی معنی دیں تبھی تبھی سمجھ میں آ جاتا کہ قرآن کیا کہنا جا رہا. یعنی شراب حرام ہے اسلام میں, اور اس لیے حرام ہے کہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا. وہ اگر آپ اسی چیز کو عام کریں تو وہ اردو کا محاورہ بالکل صحیح کہ بعض اوقات اقتدار بھی ایک شراب بن جاتی. یعنی جب انسان کے ہاتھ سے تخت اتار جاتا, عقل پہ پردہ پڑ جاتا, وہ اپنی اچھائی برائی کو بھول جاتا, دولت یہ بھی بعض اوقات شراب بن جاتی, دولت کا نشہ, دولت یا کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا کرتی,
جوش اور جذبات. جب مومن بڑا جوشیلا ہو جائے, ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے, یہ بھی شراب ہے, یہ بھی اپنے انسانی کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتی ہے. اسی طرح میسج ہر وہ چیز جو بغیر کسی زحمت کے انسان کو حاصل ہو رہی ہے, اب یہ دو چیزیں شراب اور دعا, قرآن کریم نے اس کو حج قرار دیا, یعنی پیغمبر کے تذکیے کے خلاف قرآن نے اسے آپس لڑنے کا ذریعہ قرار دیا. اب آئیے ایک منزل اور آپ سن لیجیے, اور میں یہاں بالکل ایک بات کہہ دوں کہ ہمارا معاشرہ بعض اوقات بڑا مطمئن ہوتا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے, بڑے بڑے گناہ, جیسے ایک عام مومن معاشرے کو دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے, لوگ گانے سن لیتے ہیں, فلمیں دیکھ لیتے ہیں, غیبت کر لیا کرتے ہیں, نماز پڑھا ہو جاتی ہے, لیکن ایک اطمینان ہے کہ میں اپنے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا. ایک عام ایوریج مومن کی بات کر رہا ہوں, اوسط مومن, ایک اطمینان ہے کہ ہم نے آج تک مثلاً زنا نہیں کیا, ایک عام مومن کی بات ہو رہی, ایک اطمینان ہے کہ مثلاً ہم نے آج تک ڈاکہ کہیں نہیں ڈالا, اسلام کے بڑے بڑے گناہ. اسی میں ایک اطمینان یہ ہے کہ الحمدللہ ہم شراب سے بچے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہم جوئے سے بچے ہوئے ہیں. یہی ایک خدمتی کہ بعض اوقات بڑے بڑے ایسے ہیں کہ جن کا نام موجودہ زمانے میں بدل دیا گیا, چنانچہ انسان گناہ وہی کر رہا جو اسلام کی نگاہ میں, تو چھوڑ اسلام کی بات کو چھوڑ, معاشرے کی نگاہ میں جو بہت بڑا گناہ مانا جاتا. جیسے اگر آپ کسی انسان سے کہیں, میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ سور کا گوشت اسلامی معاشرے میں کتنے ہی گناہ ہو جائے, سور کو گوشت کھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, خود بخود ایک ایسی نفرت, خود بخود ایک ایسی صلاحیت ذہن بیٹھی کہ سور کا گوشت انسان نہیں کھائے گا, ایک عام انسان, شراب نہیں پیے گا, جوا نہیں کھیلے گا. لیکن آج کی دنیا ایک نیا طریقہ نکالا کہ حرام چیزوں کے نام بدل دو, یعنی اوپر کا لیبل بدل دو, اب نتیجہ یہ ہوگا چیز وہی حرام, نام بدل دینے کے بعد انسان کو چیز بڑی اچھی لگنے لگتی, وہی چیز اب انسان کی نگاہ میں معمولی بن جاتی. مثلا سور کے گوشت کی میں نے مثال دی, اب یہی سور کا گوشت جب مغربی دنیا میں ہیمبرگر کے نام سے آیا, ہیمبرگر, ہیمبرگر کیا چیز, ہیم انگریزی زبان میں سور کو کہتے, سور کا گوشت ہیمبرگر, یعنی وہ بند کباب کہ جس کے اندر سور کا گوشت استعمال کیا گیا. اگر آپ جو کسی کو اس کا ترجمہ کر کے کھلا تو ہیمبرگر کا نام ہی انسان کو ایک مرتبہ پورا پورا جسم میں لرزہ داری ہو جاتا. سور کا گوشت میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو شریعت کے قدر پابندی نہیں کرتے, لیکن غلطی سے سور کا گوشت کھا لیا تو ان کو قے ہو جاتی ہے, انہیں مچھلی ہو کے لگتی, ان کا جسم اسے قبول نہیں کرتا, کیونکہ اتنا غلیظ اور اتنا زندگی کا تصور اسلامی معاشرے میں ہے. لیکن ہیمبرگر کے نام سے بڑے شوق سے لندن اور امریکہ اس بند کباب کو کھاتے رہتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا کہ کون سی حرام چیز ان کے پیٹ میں جا رہی, یہاں تک کہ بعد میں پتا بھی کرے. لیکن اب کیونکہ نام ذرا بھاری بھرکم, نام ذرا نئے فیشن والا, نام ذرا نیا, اب وہ احساس نہیں ہوتا, بلکہ ہیمبرگر نام تو اب پاکستان میں بھی رائج ہو گیا. یہ دوسری بات کہ اس کے اندر ہیم نہیں ہوتا, گائے کا گوشت یا چکن ہو, لیکن مہاراج اس کا نام ایسا کہ نام بدل دینے سے وہ غلاظت کا, وہ نجاست کا, وہ گناہ کا تصور ختم ہو گیا. اسی طرح جوا, ایک اسلامی معاشرے جتنی بڑی گالی ہے کہ آپ کسی کو شرابی کریں, اتنی بڑی گالی ہے کہ آپ کسی کو جواری کریں. جوا اور شراب قرآن میں بھی صاف صاف, حدیث میں بھی صاف صاف, اسلامی معاشرے میں بھی صاف صاف. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں عام مومن کی بات کر رہا ہوں, جو جواری ہے ان کی بات نہیں, ایک عام مومن کی بات, لیکن جواری یہ اسے گالی محسوس ہوگی. لیکن وہی مومن بڑے شوق سے جا کے پاسمیر کا ٹکٹ یا ریڈ کراس کا ٹکٹ یا ہلال احمد کا ٹکٹ یا آج کل سیور کا ٹکٹ خرید کے لاتا, اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہی جواری بنا تو ہے. یہ آپ حالت میں مجھے جواری کہا جائے, ایک گالی محسوس ہوتی ہے, ایک توہین محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ مراجے جو سیور کے, باقمیز کے, ہلال احمد کے اور اس قسم کے تمام ٹکٹوں کو جوا قرار دیتے, ان چیزوں کو جو حرام کہا جاتا, تو کیوں یہ جوا اس لیے حرام, لیکن اب وہی جوا کر رہا اور احساس تک نہیں ہو رہا. ہاں شطرنج بیٹھ کے کھیلے یا تاش بیٹھ کے کھیلے یا کس انداز سے سٹا کھیلا جاتا اس کی بات کرے کبھی تیار نہیں ہوگا. ریفل ٹکٹ خریدنے کی بات کرے بڑے شوق سے تیار ہو جائے گا. جب یہ اور وہ شریعت کے اعتبار سے بالکل برابر ہے, تو آج تک ہو یہی رہا کہ بہت سے گناہ اس طرح سے آپ کیے جا رہے کہ نام بدل دیا, لیبل بدل دیا, چیز وہی رہی. اب ہم وہی چیز جو پہلے بری لگ رہی تھی نام بدلنے سے وہی چیز اچھی محسوس ہونے لگی. جبکہ قرآن ہر مقام پر شراب اور جوئے کو ساتھ ساتھ بیان کر رہا, جہاں کہیں شراب کا تذکرہ وہیں سے جوئے کا تذکرہ. اور ایک بات اور بتا دی جائے کہ دنیا کے تمام قانون دان اس ایک مسئلے پر متفق کہ اگر کبھی دو مختلف جرائم کی سزا برابر, ایک جرم کی سزا 14 سال دوسرے کی سزا بھی 14 سال, اس کا مطلب یہ کہ قانون بنانے والے کی نگاہ قانون بنانے والے کی نگاہ یہ دونوں جرم بالکل برابر تھے, دونوں کی ایک ہی کیٹیگری. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹریفک سگنل توڑنے کی سزا بھی وہی جو کسی کو کچل کے ہلاک کر دینے کی سزا, یہ قانون کے اعتبار سے ناممکن. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب انسان کسی کے گھر میں چوری کرے اس کی وہی سزا دی جائے کہ جیسے کسی عورت کی عزت کو لوٹے یا کسی انسان کو قتل کر دے. جرم یہ بھی جرم وہ بھی, لیکن قانون بناتے وقت ہمیشہ دیکھا جائے گا کہ سزا جو دی جا رہی ہے چھوٹے جرم کی سزا چھوٹی ہو, بڑے جرم کی سزا بڑی. اب اگر کبھی دو جرائم کی سزا برابر کر دی جائے اس کا مطلب یہ کہ قانون بنانے والے کی نگاہ میں یہ دونوں جرم بالکل برابر ہیں. قرآن کو دیکھیں گے ہر مقام پر شراب اور جوئے کا تذکرہ ساتھ میں ہے, دونوں کی سزا بھی ساتھ میں بتائی گئی, دونوں کے نقصان بھی ساتھ میں بتائے گئے. یعنی قرآن کی نگاہ میں جوا اتنا ہی برا ہے جتنا برا شراب پینے کا عمل ہے. جس طرح ایک عام مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کبھی شراب اس کے ہونٹوں تک جائے, اسی طرح یہ ریفل ٹکٹ اگر وہ ایسے مستحق کی تقریب میں ہے جیسے حرام کر رہا, اسی طرح سے وہ یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ اسے خرید کے ڈال. کیونکہ قرآن نے ان دو مقامات پر جو ابھی آپ نے سنا شراب اور چوری کو ساتھ ساتھ تو بتایا, مگر تیسرے مقام پر مسئلے کو بالکل ہی واضح کر دیا. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 219 ارشاد ہو رہا کہ اے رسول دیکھیے یہ آیت بتا رہی کہ قرآن تو ٹھیک حدیث تو ٹھیک, کافروں کو بھی پتا تھا کہ شراب اور جوا دونوں برابر کی کیٹیگری میں ہے, شراب اور جوا دونوں کا جرم بالکل برابر ہے. کیونکہ آیت اس طرح شروع ہو رہی ہے کہ یس الون کا عن الخمر والمیسر, اے ابھی یہ کافر تیرے پاس آ رہے اور سوال کر رہے ہیں شراب کا کیا حکم ہے جوئے کا کیا حکم ہے, دونوں کے بارے میں صاف سوال ہو رہا. اچھا یہاں پہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں سورہ بقرہ 219, اس سے پہلے کی آیتیں آپ دیکھ جائیے, اس کے بعد کی آیتیں دیکھ جائیے. یہ سب سوالات جو مختلف موقعوں پہ رسول سے کیے گئے, پورا سلسلہ جب الون شہر الحرام اس سے پہلے کی آیت, اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرمت کے مہینے ان میں جنگ کریں یا نہ کریں, اس کے بعد والی آیت یس الون کا ان انصاف یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کس طرح پر کیا جائے, یس الون کا انل بہیر یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کبھی بیوی حیض کی عالم میں آ جائے تو ہماری کیا ذمہ داری, 10-12 سوال جو مسلسل آ رہے ہیں. لیکن ہر سوال کو قرآن نے الگ الگ بیان کیا, اس ایک آیت میں دو چیزوں کو ملا دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوال کرنے والوں کی نگاہ میں بھی یہ دو چیزیں بالکل برابر, اور جواب دینے والا خدا بھی ان دو کو بالکل برابر سمجھ رہا. یا سلون کا امرے ول محسا, اے ابھی تم سے سوال ہو رہا شراب اور چینے کے بارے میں, ایک ساتھ سوال ہوا, اب جواب دیکھیے خود, اور بڑا عجیب جواب خود کی ہیما اسم کبیر, اے ابھی ان لوگوں کو جواب یہ بھی کہ ان دونوں میں اسم کبیر اس سے ہے, خالص سے اور می عربی قواعد سے حمزہ سے اور می اسم کبیر, اسم کے معنی ہے گناہ, اسم یعنی گناہ. اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام نے تقریبا 1650 فعل حرام یا گناہ, میں نے گناہان کبیرہ کی فہرست جس تقریر کی خدمت میں پیش کی اس میں جملہ بھی تھا کہ تقریباً 70-80 گناہ نے کبیرہ اور 1630 یا 40 گناہ نے صغیرہ جنہیں شیخ قرر عاملی نے اس کتاب میں جمع کیا، سارے جتنے گناہ پائے جاتے ہیں تقریباً 1600 سے کچھ زیادہ یہ گناہ. قرآن میں لفظ گناہ گناہ کا لفظ قرآن میں صرف 36 مقامات سے آیا، اور ان 36 مقامات میں سے صرف 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں قرآن نے گناہ کہا. باقی جو 36 مقام سے گناہ آیا وہ کسی گناہ کا نام لے کے نہیں آیا، وہ ایک عام بات ہے. مثلا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو. لیکن کون سا گناہ یہ قرآن نہیں بتا رہا، صرف 5 گناہ ایسے جن کے ساتھ قرآن نے لفظ گناہ استعمال کیا. ایک گواہی کو چھپا دینا، گواہی کو چھپا دینا، ولا تکتموا الشهادة فإنه إثم، خبردار کبھی گواہی کو نہ چھپانا، گواہی کو چھپانا گناہ. نمبر 2، ظالم حکمران کے پاس جا کے اس کے کورٹ میں اپنے حق میں فیصلہ کرانا، قرآن نے کہا کہ یہ بھی گناہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 188. تیسرا گناہ مومن کے خلاف بدگمانی، وَاجْتَنَبُوا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِثْمٌ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی. یہ 3 گناہ، 4 اور 5 شراب اور جوا، صرف 5 ایسے فعل حرام جنہیں قرآن نے گناہ کہا، باقی کسی فعل حرام کا نام لے کر گناہ کا لفظ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں، نہیں وہ گناہ ہے، لیکن قرآن نام لے کے صرف 5 کو گناہ کہا. گواہی کا چھپانا، ظالم کی عدالت میں جانا، مومن کے خلاف بدگمانی کرنا، شراب پینا، جوا کرنا، صرف 5. جب ان 5 میں صرف یہ 2 گناہ ایسے جنہیں قرآن نے اسم کبیر بڑا گناہ کہا، اسم کبیر یہ بہت بڑا گناہ. اب دیکھیے لفظ بڑا جو ہے یہ بھی ہر آدمی کے اعتبار سے بدلتا رہتا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، افریقہ کے جنگل میں رہنے والا جنگلی جو غار میں زندگی گزارتا، اور ایسا غار کہ بعض اوقات اسے رینگ کر اس کے اندر جانا پڑتا، اگر آپ اس کے لیے جھوپڑی بنا دیے وہ کہے گا کہ تو بڑا مکان میرے لیے بن گیا، کیونکہ وہ غار میں رہنے کا ہی، غار والے کی نگاہ میں ایک جھوپڑی بھی بڑا مکان. لیکن آپ آئیے کسی ایسے دیہات یا گاؤں جہاں ہر ایک کے پاس جھوپڑی، وہ جھوپڑی کو بڑا مکان نہیں کہے گا، وہ بڑا مکان کسے کہے گا؟ اگر آپ مثلاً 130 یا 200 کا ایک مکان اس کو بنا کر دیں وہ کہے گا یہ بڑا مکان. لیکن اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں جائیے جہاں ہر آدمی کے پاس یا شہر میں جگہ جگہ ایسے مکان، وہ کہیں گے یہ بڑا مکان کو چھوڑیے، مکان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ بڑا مکان کسے کہیں گے؟ 5 یا 6 منزلہ کوئی بلڈنگ، چاہے فلیٹ ہو لیکن 5-6 منزلہ یہ کوئی بلڈنگ. لیکن مثلاً اگر آپ لاہور یا حیدرآباد جیسے شہر میں آ گئے جہاں پہ 5-6 منزلہ بلڈنگیں بہت زیادہ، وہ کہیں گے یہ بڑی بلڈنگ تھوڑی، بڑی بلڈنگ ہے کہ اگر 20 یا 25 منزلہ. اب آپ کراچی میں آ گئے جہاں 30-40 منزلہ بلڈنگیں اب بننے لگی اور کچھ پہلے سے، یہاں والے کی نگاہ یہ بڑی بلڈنگ ہی بنی جائے، یہ کہے گا بڑی بلڈنگ تو وہ ہے کہ کم سے کم 50 منزلہ. اب آپ پہنچے پیرس میں یا ٹوکیو میں یا ایسے شہروں جہاں 50-50 منزلہ بلڈنگیں، وہ لوگ کہیں گے یہ کوئی بڑی بلڈنگ نہیں، یہ تو ہر گلی میں ہے، یہ تو ہر محلے میں ہے، بڑی بلڈنگ تو کم سے کم 100 منزلہ. اب آپ پہنچے نیو یارک میں یہ جہاں 100-100 منزلہ بلڈنگ جگہ جگہ نظر آ رہی، وہاں پر رہنے والا کیا کہے گا کوئی 100 منزلہ بلڈنگ کون سی بڑی بلڈنگ، یہ تو ہر محلے میں ہے، بڑی بلڈنگ تو کم سے کم 200 منزلہ. اب آپ نے دیکھا کہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والا بھی انسان، نیو یارک کے شہر میں رہنے والا بھی انسان، دونوں انسان، مگر افریقہ کے جنگل میں رہنے والا اس کا مشاہدہ کم ہے، اسے جھکی بڑی بلڈنگ لگنے لگی، اور نیو یارک والے کی نگاہ میں 200 منزلہ بلڈنگ بڑی بلڈنگ. یعنی جیسے جیسے انسان کا اپنا معیار بڑا ہوتا جاتا، ویسے ویسے بڑائی کا تصور بدلتا جاتا. لیکن اگر خدا کسی چیز کو کہہ دے کہ یہ بہت بڑی چیز، خدا اگر کسی کو فقیر کہہ دے تو خدا سے بڑا معیار تو کسی میں نہیں ہوگا. پورے قرآن میں یہ چیلنج کے ساتھ کہا جا رہا، پورے قرآن میں 6,500 آیتوں میں فقط ایک آیت ایسی جس میں کسی گناہ کو بڑا گناہ کہا گیا، ورنہ پورے قرآن کہیں کسی گناہ کو خدا نے بڑا گناہ نہیں کہا, صرف ایک آیت جہاں کسی گناہ کے بارے میں کہا گیا کہ بڑا گناہ, اور وہ کون سا گناہ؟ قتل کا نہیں, زنا کا نہیں, بغاوت کا نہیں, شریعت کے خلاف ورزی کا نہیں, کفر کو نہیں, شرک کو نہیں. آپ شرک کو اتنا کہا, یہ عظیم گناہ. عظیم الگ چیز ہے, کبیر الگ چیز ہے. لفظ کبیر کسی گناہ کے بارے میں نہیں آیا سوائے دو گناہوں کے, ایک شراب اور ایک جوا. اور اسم کبیر, اے حبیب ان کو جواب دیجیے, یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہے. شراب کو بھی بڑا گناہ کہا, جوئے کو بھی بڑا گناہ کہا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلا مطلب تو یہ کہ خود آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے بدترین گناہ ہوں گے کہ خدا انہیں بڑا گناہ کہہ رہا. اور دوسری بات کہ آپ جتنا برا شراب پینا ہے اتنا ہی برا جوا کھیلنا ہے. تو چاہے سورہ مائدہ کی 92 نمبر کی آیت ہو, 93 نمبر کی آیت ہو, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہو, پورے قرآن میں شراب اور جوا ہر جگہ پہلو ب پہلو نظر آ رہا ہے. تو بس اب جتنا اہم اپنے آپ کو شراب سے بچانا ہے اتنا ہی اہم اپنے آپ کو جوئے سے بچانا ہے. لیکن جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں گئے بغیر پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے جو آج کل بہت پیش آ رہا, اور پھر وقت بچا تو جوئے کی مزید تشریح کی جائے. لیکن تمہید ایک جملہ کہہ دیا جائے, ہمارے مراجے کی نگاہ انسان جتنے بھی کھیلوں میں حصہ لیتا ان کی چار قسمیں, چار قسموں میں سے 2.5 قسم کے کھیل حرام ہیں اور 1.5 قسم کے کھیل جائز. عجب سے جتنے دنیا میں جتنے بھی کھیل شریعت کے اعتبار سے ان کی چار قسمیں, عربی میں جوا کھیلنا, جوا کھیلنے کی چیز, جتنے بھی کھیل ان کی چار قسمیں, چار میں سے 2 تو بالکل حرام اور باقی دو جائز. لیکن اس جائز میں بھی آدھا حرام ہو جاتا. اب دیکھیے کہ وہ چار قسمیں کیا. نمبر 1, کوئی ایسا کھیل کھیلنا جس میں شرط لگائی جائے اور آلات سے جوا استعمال ہو رہے ہیں. اچھا, کھیل کے جتنے بھی آلات ہیں دنیا میں, کھیل کے آلات, کھیل کا سامان, جتنے بھی کھیل کے سامان جیسے کرکٹ کا بیٹ, ہاکی کی اسٹک, خود فٹ بال, مثلاً ٹیبل ٹینس یا بیڈمنٹن کا ریکٹ یا شطرنج یا تاش یا کیرم یا ڈرافٹ, یہ جو سامان جسے عربی میں آلات کہا جاتا ہے اور اردو میں سامان, کھیل کے جتنے بھی سامان, ان کی دو قسمیں. کچھ ایسے کھیل کے سامان جنہیں بنایا ہی گیا تھا چوہے کے, یعنی جب پہلی دفعہ کسی نے اس کو بنایا چوہے کے لیے بنایا تھا, اور کچھ ایسے کھیل کے سامان ہیں کہ بنانے والے بیچارے نے چوہے کے لیے نہیں بنایا, بعد میں لوگ اس کو چوہے میں استعمال کرنے لگے. اچھا, اب ایسا کھیل کہ بنانے والے نے اس کو چوہے کے لیے نہیں بنایا, بعد والے اس میں چوہے لگانے لگے, اس کے اندر وہ کھیل بھی آ جاتا کہ اس کے بارے میں ہم کو پتا ہی نہ ہو کہ بنانے والے نے کس نیت سے بنایا. یعنی جس کھیل ولدیت نامعلوم, اس کا مقصد نامعلوم, وہ بھی شرط ان کھیلوں میں شامل سمجھا جائے گا جو چوہے کے لیے نہیں بنائے جائے. اسلام کا اصل برات کا قانون, یعنی جو سہولت کا پہلو, تو یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی کھیل ہیں ان کی 3 قسمیں. نمبر 1, ہم کو پتا کہ یہ چوہے کے لیے بنائے گئے. نمبر 2, ہمیں معلوم ہے کہ یہ چوہے کے لیے نہیں بنائے گئے. نمبر 3, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس لیے بنائے گئے. اب جو پہلا والا, اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چوہے کے لیے بنایا گیا, وہ بالکل حرام. نمبر 2, جس کے بارے میں آپ کو معلوم کہ یہ چوہے کے لیے نہیں بنایا گیا, وہ حلال. نمبر 3, جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ کس لیے بنایا گیا, وہ بھی بالکل حلال. پہلے یہ مثال شطرنج, یہ پتا ہے ہمیں کہ شطرنج چوہے کے لیے بنائی گئی, اس لیے یہ بالکل حرام. دوسرے کی مثال مثلاً کرکٹ ہے یا ہاکی, کہ ہم کو پورا معلوم, ہاکی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے, کرکٹ کی پوری تاریخ ہمارے سامنے, کہ یہ چوہے کے لیے نہیں بنایا گیا, اس لیے یہ بالکل حلال. نمبر 3, جیسے کیرم, یہ پتا نہیں کہ کیرم کس نے بنایا اور کس نیت سے بنایا. ڈرافٹ, وہ کھیل جس کے اندر تختہ یا بورڈ تو نہیں شطرنج کا ہوتا, لیکن اس کی گوٹیں اور اس کا قانون الگ. اب یہ بھی ہم کو نہیں بنا ہو سکتا ہے. اس کا بورڈ دیکھ کر, اس کا تختہ دیکھ کر دل میں کافی خیال آ رہا کہ یہ شطرنج جیسا لگ رہا, لیکن ہمیں اس کی تاریخ نہیں معلوم کہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا. چنانچہ یہ بھی ہاکی اور کرکٹ کے ساتھ مل جائے گا اور اسے حلال سمجھا جائے گا. تو یہ تو کھیلوں کے سامان کی تین قسمیں ہوگی. تین میں سے ایک قسم کا سامان حرام, دو قسم کا سامان حلال. اب یہاں پر ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ جو پہلی قسم کے کھیلوں کا سامان ہے جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ یہ جوئے کے لیے بنایا گیا, یہ حرام. لیکن یہ جو ہمیں معلوم ہے آج, ضروری نہیں کہ ہمارے بعد والوں کو بھی معلوم, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس پر آپ توجہ دیجیے. اس لیے کہ یہی باریکیاں معلوم نہ ہونے کے نتیجے بزرگوں کو اعتراض ہوتا کہ 40 سال پہلے ہم اس کو حرام سن رہے تھے, آج یہ حلال کیسے ہو گئے. تو ہر چیز کی وجہ ہوگی, اب وجہ سن لیجیے. دیکھیے دوسری قسم کے سامان حلال, جس کے بارے میں بتا ہے کہ یہ کیوں حلال کے لیے بنایا گیا. تیسری قسم کا سامان بھی حلال, جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. حرام کون سے کھیل ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جوئے کے لیے بنائے گئے, وہ حرام ہے. اچھا اس میں بھی ایک بات بتا دی جائے کہ اگر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ حرام کے لیے بنا, دوسرے آدمی کو نہیں معلوم. جیسے ہمیں پتا ہے کہ شطرنج حرام کے لیے بنائی گئی, لیکن ہمارے معاشرے میں کیسا آدمی رہتا ہے اس کو نہیں معلوم. شکل یہ تو رہا, یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں بنائی گئی. تو ہمارے لیے یہ شطرنج حرام ہوگی کیونکہ یہ پہلی قسم, اس کے لیے شطرنج حلال ہوگی کیونکہ یہ تیسری قسم. تیسری قسم جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہوگی یہ کیوں بنائی گئی. البتہ شطرنج میں نے بطور مثال کا, ورنہ دو کھیل ایسے کہ بہرحال اس کا حرام کے لیے بنایا جانا بالکل ثابت ہے, ایک شطرنج اور ایک تاش. یہ تو میں نے بطور مثال شطرنج کی بات کر دی, ورنہ شطرنج کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس لیے بنایا گیا, کیونکہ اس کا حرام کے لیے بنایا جانا ثابت شطرنج اور تاش. لیکن اور میں مثال دے, کراچی میں ایک وبا چلی, اب ذرا کم ہو گئی لیکن ہے, وہ یہ کہ مختلف قسم کے ویڈیو کی اور مختلف قسم کی کھیلنے کی مشین, جس میں بچے جاتے تھے وہ بڑے بھی جاتے تھے, سکے ڈالتے تھے اور اس مقابلے میں حصہ لیتے تھے. اب یہ جو مشین ہے کراچی میں آ گئی, اب یہ ہم کو نہیں پتا آئی باہر آج جاپان سے ہے یا امریکہ سے, یہ نہیں پتا ہمیں کہ اس کے بنانے والے نے اس کو کس لیے سے بنایا. سننے سے آتا کہ بھائی امریکہ میں لاس ویگاس جو گیمبلنگ اور قمار بازی کا اور جوئے کا سب سے بڑا مرکز, وہاں پہ ایسی ہی مشینیں چل رہی. مثلا جو کہتے کہ لاس ویگاس کے اندر 500 شطرنج میں سارا جوا مشینوں کے ذریعے ہوگا, ایسی ہی مشینیں. لیکن شرط ہمارے لیے ثابت نہیں کہ اگر وہاں پر ان مشینوں سے جوا کھیلا جاتا ہے تب بھی بنانے والے نے اسے جوئے کے لیے بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. تو یہ جو مشینیں کراچی میں آئی, یہ ویڈیو تھی, یہ تیسری کیٹیگری میں چلے گئے اور ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوگا. اگر اطلاع دینے والے اطلاع دیتے یا مثلاً ماؤنٹ بارلو میں یا مناسب میں یا امریکہ میں ان پر جوا کھیلا جا رہا, خیر ٹھیک ہے اس کی اطلاع, ہم اس عادل آدمی کو جھٹکائیں گے نہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس پر جوا کھیلا جا رہا ہے یا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مشین بنائی کس لیے سے گئی. اور اگر نہیں پتا تو اس چیز کے کچھ میں آ گئے. ہاں جسے پتا چل جائے, مطلب ایک آدمی جاپان کے اسی کارخانے میں کام کرتا جہاں پہ یہ مشینیں بن رہی, بہت سے پاکستانی ہیں جاپان میں کام کر رہے ہیں, اسے پتا کہ کمپنی یہ مشین جوئے ہی کے لیے بنا رہی, اب اس کے لیے اس مشین میں حصہ لینا حرام. ہمیں نہیں معلوم, ہمارے لیے خود بھی جانا جائز اور بچہ جا رہا ہو تو اس کو روکنا بھی واجب نہیں. تو بہرحال جتنے بھی کھیل ان کے سامان کے اعتبار سے تین قسمیں, دو قسمیں حلال اور ایک قسم حرام. حرام صرف وہ کہ 100% یقین ہو جائے کہ اسے جوئے کے لیے بنایا گیا ہے. اچھا اس میں ایک آخری بات سن لیجیے, باقی یہ مسئلہ آئندہ مکمل ہو, خصوصاً آج کل جو بہت زیادہ جوئے کا رواج ہو گیا, اس لیے اس مسئلے پر ہمیں زیادہ توجہ دینا اور بہت آرام آرام سے اس کو مکمل کریں. اب آئیے پہلی قسم. پہلی قسم وہ چیزیں جسے یقینی طور پر چوہے کے لیے بنائی گئی, خاص کر ایسی صرف وہی چیزیں ایک شطرنج اور ایک تاش اور باقی تین چار اور چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں لیکن وہ ابھی اتنی رائج نہیں ہے پاکستانی معاشرے. اگر یہ دو چیزیں آج بالکل یقینی ہے کہ یہ جوئے کے لیے بنائی ہے اس لیے حرام. ایک بات کو میں واضح کر دوں, شطرنج کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی حدیثیں جن میں شطرنج کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا گیا. ایک بہت ہی مشہور حدیث, شطرنج کی طرف دیکھنا ایسا جیسے اپنی ماں کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا, شطرنج کو ہاتھ لگانا ایسا جیسے سور کے گوشت کو ہاتھ لگانا. چناب جاؤ اور اپنے ہاتھ کو دھو کے آؤ. شطرنج کی محفل میں بیٹھنا ایسا جیسے کتوں کے درمیان بیٹھ جانا, شطرنج کھیلنا ایسا جیسے شرک کرنا. یہ پوری ایک حدیث ہے اور اس زمانے میں بہت پڑھی جاتی ہے, مگر یہ حدیث مرانے کے اعتبار سے ضعیف حدیث, یہ معتبر حدیث نہیں, یہ کمزور حدیث. شطرنج بہرحال اس لیے حرام کہ اس کے بارے میں یہ ثابت ہے جس کو جوئے کے لیے بنایا گیا. شطرنج اس لیے حرام نہیں کہ امام نے اس کا نام لے کے اسے حرام کہا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کا نام لے کر امام کہے کہ وہ حرام, پھر وہ ہر قانون اور ہر مسئلے سے نکل جاتی ہے. وہ تو کہا قیامت تک کے لیے حرام ہو جاتی. جس چیز کا نام لے کر امام کہے کہ بنا چیز حرام, وہ قیامت تک کے لیے حرام. یہ اصول یاد رکھیے, شطرنج حرام لیکن کیوں حرام؟ اگر امام اس کا نام لے کے اسے حرام کہتے وہ تو یہ قیامت تک حرام ہوتی, لیکن نام لے کے امام نے اس کو حرام نہیں کہا. ایک بھی صحیح حدیث نام لے کے امام نے اس کو حرام نہیں کہا. شطرنج حرام ہے اس قانون کی وجہ کہ چونکہ اس کو چوہے کے لیے بنایا گیا اس لیے اس کو حرام سمجھا جائے گا. لیکن یہ آج کی بات ہے, ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد دنیا شطرنج کے بارے میں بھول جائے, یعنی لوگوں کو پتا ہی نہ چلے کہ شطرنج کیوں بنائی گئی. جیسے بہت سے ایسے کھیل تھے جو پہلے ہر ایک کو معلوم تھے کہ جوئے کے لیے بنائے گئے, لیکن 100 سال کے بعد اب آج کل ہم کو نہیں معلوم, ہم بھول گئے, ہم تک وہ تاریخ نہیں آئی. آزم کر 50 سال بعد یا 60 سال کے بعد شطرنج کے بارے میں بھی ایسا ہی ہو جائے کہ لوگوں کا یہ اطلاع نہ پہنچے کہ شطرنج کس کے لیے بنائی گئی, تو پھر شطرنج حلال ہو جائے گی. کیونکہ امام شطرنج کا نام لے کے اس کو حرام نہیں کیا, اس اصول کی وجہ سے حرام کیا. جب وہ اصول بدل جائے گا شطرنج کا مسئلہ بھی بدل جائے گا, یعنی پھر شطرنج نمبر 1 سے نکل کے نمبر 3 میں پہنچ جائے. نمبر 3 ایسے آلات جن کی تاریخ ہم کو پتہ نہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں, اور یہی امام خمینی کے اس فتوے کا مطلب تھا جسے غلط طریقے سے پیش کیا گیا. تو صحیح فتوا کیا ہے میں اسے لے کے آیا تھا اپنے ساتھ, لیکن وقت بہت زیادہ گزر گیا, آج کے درس اختتام کو پہنچا. آئندہ درس فیورٹ جس سے اتنا زیادہ مقبول ہو جانے کی وجہ سے جوئے ہی کے مسائل کے بارے میں ہوگا, البتہ تقریب اور رنگ کچھ اور ہوگا, لیکن مسائل فیبا فی الحال ایک ہفتے اور یعنی جوئے کے مسائل رہیں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ, تاکہ آپ کے وہ کنفیوژن دور ہو جائیں جو اکثر لوگ آ کے سوال کیا کرتے کہ کیا یہ بھی حرام کہ اگر ہم شرط بنائیں اور اس میں یہ ہو کہ اگر تم یہ کھیل آ گئے تو سب کو چائے پلانا. یہ سارے کے سارے مسئلے انشاءاللہ آئندہ جمعے کے مسائل کے حصے میں مکمل کیے جائیں گے. تقریب آپ کی حد تک مکمل ہے کہ دعا اسلام کی نگاہ میں کتنا بدترین گناہ اور کیسے یہ مقصد شیطان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ رسالت کو ختم کیا جا سکے. مسائل ابھی صرف اتنے آئے,